السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ سمجھنے کا ہم کو موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حق بات ہے اور صحیح بات ہے ہماری زبان سے وہی نکلے، اور جو غلطی ہوگی تو وہ میری اپنی لاعلمی اور کم علمی کی وجہ سے ہوگی۔ اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ یہ فقہ کے معاملات ہیں، اس میں کچھ کمی زیادتی ہو سکتی ہے، تو جو بھی کمی ہوگی تو وہ ہماری ناقص علم کی وجہ سے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے انشاءاللہ۔ جیسے کہ علم الفرائض یا علم وراثت یا ترکے کا علم، یہ تینوں کہا جاتا ہے اس کو، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں آیتیں پہلے نازل فرمائی تھی، اور وصیت کے بعد ہم انشاءاللہ جب الگ سے وصیت کا چیپٹر پڑھیں گے تب اس وقت وصیت کا پڑھیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مال کے بارے میں بہت سارے احکامات ہیں، کیونکہ یہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مال ہے انسان چھوڑتا ہے جس کو، یا اس کے مرنے کے بعد اس کا مال وارثوں کا ہوتا ہے، تو جو مال وارثوں کا ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ ترکہ کہلاتا ہے، اور اسی کے علم کو علم الفرائض کہتے ہیں یا علم وراثت کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے نام سے ہی لگا لیں کہ علم الفرائض، یعنی فرض چیزوں کا علم، اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ علم کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی لیے کچھ لوگوں کو تو یہ علم، یعنی علم وراثت، کچھ لوگوں کو ضرور آنا چاہیے معاشرے میں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس کم ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وراثت کے اوپر، یعنی کس کے کتنا حصہ بنتا ہے، وہ تمام احکام، تمام آیتیں نازل فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فراہم کر دی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کے تعلق سے بہت زیادہ ہی غلط فہمیاں اور بہت زیادہ لاپرواہی پائی جاتی ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر لاپرواہی پائی جاتی ہے تو علم الفرائض یا علم وراثت کے تعلق سے۔ اور کانسیپٹ ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ اکثریت کا حال یہ ہے، یعنی بڑے بڑے دیندار لوگ آپ دیکھیں گے کہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے، ترکہ دینے کی بات آتی ہے، کسی کا جو وراثت میں اس کا حق بنتا ہے، جب حق دینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دینا تھا شادی میں دے گرا دیا تھا۔ تو شادی میں اگر دیتے ہیں تو وہ ایک ہبہ ہوگا، اور وہ ہم ابھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ شادی میں اگر ہم اپنی بیٹیوں کو کچھ دیتے ہیں تو وہ ہم نے تحفہ دیا ان کو، وہ ہبہ تھا جو زندگی میں دیا۔ مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے، اور اس میں سب کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حق مقرر کر دیا ہے، بیٹوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی، بیوی کا، شوہر کا، والدین کا، بھائی بہنوں کا، تمام حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اسے ہمیں دینا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہی والی بات ہے کہ جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، یا سعید بن ابی زید سے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کی زمین پر بالش پر زمین بھی کسی نے ناحق ہتھیا لی یا قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ بالش پر زمین کتنی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنے جو جھگڑے ہیں، یعنی یہ تین ہی چیزیں نا، زر، زمین اور زن، کہ یہ مال و دولت کی وجہ سے کتنے ایسے واقعات، جیسے کہ ایک واقعہ سننے کو ملا تھا، اخبار میں آیا تھا، کہ عید کے دن بھائیوں نے بہن کو قتل کر دیا، کیونکہ بہن عید ملنے آئی تھی، اور اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنی وراثت کا حصہ، وراثت میں جو حصہ ملتا ہے اس کا اس نے ذکر کر دیا، کہا کہ مجھے میرا حصہ چاہیے، اور بات اتنی بڑی کہ دو بھائیوں نے مل کر بہن کو قتل کر دیا۔ اور ایسے کئی واقعات ہم کو سننے کو ملتے ہیں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جائیداد سے محروم کر دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر تم نے جائیداد مانگی تو تمہارا میکا تم سے ختم ہو جائے گا، اور بیچاری بیٹیاں میکا ختم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی جائیداد کا، اپنے جو ان کا حق ہے، جائز حق ہے، اس کا کبھی تقاضا نہیں کرتی ہیں۔ اور یہ ہندوانہ سوچ کی وجہ سے ہمارے پر بھی یہی ماحول بنے گا، یہی سوچ بنے گی کہ بیٹیوں کو بس جو ان کی شادی میں دے دیا تھا ختم، اب وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتی، اور ڈیمانڈ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جو بیٹی اگر ڈیمانڈ کرے گی اپنے جائز حق کا، تو اس کو اتنا، اس کو مطلب کیا کہیں گے، ملعون کیا جاتا ہے، اتنا اس پر طنز کے تیر برسائے جاتے ہیں کہ یہ لالچی ہے، اس کو بھائیوں سے محبت نہیں ہے، اور یہ محکمے میں آنا جانا برقرار نہیں رکھنا چاہتی، دشمنی کرنا چاہتی ہے، اور اس طرح سے کہہ کر بیچاری بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور بہنیں بھی بیچاری کے والدین اب نہیں ہیں، کون ہیں، محکمے میں بھائی ہیں، تب ہمارا میکا نہ ٹوٹے تو وہ بھائیوں کی زبردستی کی محبت میں اپنے حق سے محروم خود ہو جاتی ہیں، اور خود ہی تقاضا نہیں کرتی۔ تو بہرحال یہ اس رسم کو اس چیز کو ہمارے پر ختم کرنا پڑے گا ہمیں. جب تک کہ ہم ختم نہیں کریں گے یقین جانے کے پھر یہ جو جائز حق ہے وہ نہیں ملے گا لوگوں کو. تو اب کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ہم کو اویئرنیس پھیلانی ضروری ہے اور یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حصے مقرر کیے اور کیسے حصے مقرر کیے. زندگی میں انسان اپنے رشتہ داروں کو جو کچھ دیتا ہے تو وہ ہبا ہوتا ہے, زندگی میں اگر دیتا ہے تو وہ ہبا ہوتا ہے, تو حقہ ہوتا ہے. اور زندگی میں کوئی بھی اپنی اولاد کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ملنے جلنے والوں کو جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں لیکن اگر وہ اولاد کو دے رہا ہے تو اس کو عدل کرنا ہوگا. لیکن یہ عدل کیسے, اگر اسے مثال کے طور پر کسی بہت سارے لوگ پھر پوچھتے ہیں تو یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ جیسے اب والدین ہیں اور ان کے تین یا چار بچے ہیں, تین بیٹے ہیں سمجھے اور تین چار بیٹیاں ہیں. اب ایک بیٹا ہے جو پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین ہے, پڑھنا چاہتا ہے, اور ایک بیٹا ہے جس کا بزنس میں مائنڈ ہے, ذہن ہے. اب ایک بیٹا کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ بزنس میں لگنا ہے لہٰذا میں پڑھنا نہیں چاہتا. دوسرا بیٹا کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے پیسے چاہیے, 40 لاکھ 50 لاکھ, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اگر والد ایک بیٹے کو 40 لاکھ اور 50 لاکھ روپے دے کر پڑھا رہا ہے تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ دوسرا بیٹے نے کیا کہا, وہ خود نہیں پڑھنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو یہ ناانصافی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایک والد اپنے بچوں کو تحفے دے رہے ہیں اور اس کے اب لڑکا اور لڑکی برابر ہیں, لڑکے اور لڑکی کوئی قید نہیں ہے, اگر ایک والد اپنے بچوں کو تحفہ دے رہے ہیں تو پھر ان کو سب کو برابری والا تحفہ دینا پڑے گا. اور اس کی ہم کو دلیل ملتی ہے حدیث سے کہ جب ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول, میرے شوہر نے میرے فلاں بیٹے کو ایک غلام یا ایک گھوڑا, بہت ہی قیمتی گھوڑا, بطور تحفہ, بطور ہدیہ دیے ہیں اور دوسرے بچوں کو نہیں دیے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, یہ جائز اور درست نہیں ہے. تو جب زندگی میں اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ چیز دیں گے, تحفہ دیں گے, تو سب کو برابر دیں گے, اس میں لڑکے اور لڑکی کی کوئی قید نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم تعلیم کے وقت کے یا کسی اور, جیسے ہمارے چار پانچ بیٹے ہیں اور الحمدللہ تعالیٰ نے والدین کو بہت اچھی حیثیت میں رکھا ہے, وہ بڑے بزنس مین ہیں, اب اگر ایک بیٹے نے اس کو اچھی جاب نہیں ملی, وہ غریب ہے, اور ایک بیٹا بہت زیادہ اچھی جاب پر ہے, یعنی اس کے پاس دولت اور جائیداد ہے, تو اگر والدین اپنے کوئی غریب بیٹے کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ دے رہے تو یہ بھی ناانصافی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر وہی والی بات ہے کہ والدین کا بھی مقصد اور نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بیٹے کو بس فائدہ دینا, دوسرے بیٹے کو محروم کر دینا, نہیں, بلکہ کس لیے؟ مدد کے طور پر. اور اس جائز کے عرف میں, جیسے عرف عام جس کو ہم کہیں گے, معروف طریقے سے اگر دیں گے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ ناانصافی کی بنا پر اور ایک بیٹے کو زیادہ ہی بس, کیونکہ وہ خدمت زیادہ کرتا ہے, تو جہاں تک اس کو بہت زیادہ مار دے رہے تو یہ درست نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں, آپ کے لڑکوں سے کیا معاملہ تھا, کیونکہ آپ محبت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہت کرتے تھے, لیکن جب حقوق کی بات آتی تو آپ کیا کرتے تھے, تمام ازواج کو سیم حقوق کے, ہر ایک کے پاس آپ کا ایک رات کا وقت مقرر تھا, 5 بجے اثر کے بعد آپ سب ازواج مطالعہ سے برابر ملنے کے لیے جاتے تھے, نام نفقہ جو دیا جاتا ہے جتنا عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملتا اتنا ہی دوسری ازواج کو بھی ملتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ عدل اور یہ انصاف برابر ہونا چاہیے. ہاں دل کا معاملہ ہے, جس سے آپ کو محبت ہے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو چیزیں دی جائے گی وہ برابر دی جائے گی. اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جائیداد سے آپ کر دینا. اسلام میں جائیداد سے آپ کرنے کا کوئی سسٹم ہی موجود نہیں. آپ کرنا سمجھتے ہیں آپ, یعنی خارج کر دینا, نکال دینا, یعنی 6-7 بیٹے ہیں, یہ 5-6 بیٹے ہیں, یا 5-6 بیٹے ہیں, 2-3 بیٹیاں ہیں, اب اگر کوئی بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر لی, یا لڑکی نے بھی ایون اپنی پسند کی, بالکل جائز اور درست, کیونکہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, لیکن پھر بھی اگر اس نے کر لیا ہے تو گناہ کا کام کیا, لیکن اس کو جائیداد سے آف نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ جائیداد کے حصے کس نے مقرر کر دیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اس کے لیے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو جو وارث ہے اس نے اپنے موروث کو قتل کر دیا ہو, یعنی جس کو حصہ ملنا تھا اس نے اپنے جس سے اس کو حصہ ملنا تھا اس کو قتل کر دیا, اس صورت میں وہ جائیداد سے محروم ہو جائے گا, وراثت سے محروم ہو جائے گا. اور دوسرے جو اگر وہ ہے کنڈیشن کہ کب محروم ہوگا, کہ اگر کوئی مسلمان تھا اور وہ نان مسلم ہو گیا, اس وقت یہ دو ہی صورتیں ہیں جس کی بنا پر جائیداد سے آپ خارج ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں, جیسے اگر بیٹے نے پسند سے شادی کیا ہو, بیٹا کتنا بھی نافرمان ہو, تب بھی آپ جائیداد سے آپ نہیں کر سکتے اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے, اس میں کوئی انسان کی دخل اندازی قابل قبول ہے ہی نہیں. اور ہماری طرف سے کتنا ہوتا ہے کہ جو ایک بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں اور باقی کے دوسرے بچے اگر باہر ملکوں میں ہوں, بھلے ہی وہ زندگی بھر پیسہ بھیجتے رہے ہوں, لیکن جس کے ساتھ رہتے تھے پورا کا پورا گھر اس کے نام کر دیا. ابھی 2 مہینے پہلے, رمضان سے پہلے کی بات میرے سامنے آئی, انہیں اتنا ماں کو بلیک میل کیا گیا کہ بیٹے نے خود ہی ماں, چونکہ اور ماں کو بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ ہم تمہیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں, تو ان کے پلاٹ ان کا گھر سب اپنے نام کروا لیا. جب انتقال کے بعد جب پتہ چلے کہ چلے وراثت تقسیم ہوتا, پتہ چلے کہ سب کچھ بیٹے کے نام ہے, اور جب بیٹے سے کہا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تمہارے نام کیوں کر دیا ہمارے امی نے یہ ساری چیزیں, تو کہا کہ میں نے ان کی بیماری پر جو خرچہ کیا تھا تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میرے خرچے پر کرو. اب آپ دیکھیں کہ کتنی ناانصافی, اب بیٹیاں محروم رہ گئی. سب پھر یا تو سیدھے طریقے سے یا الٹے طریقے سے ہمارے معاشرے میں ایسا مزاج بن گیا ہے کہ لڑکیوں کو محروم ہی کر دیا جاتا ہے, یہ تو زبردستی جائیداد ہتھیار لی جاتی ہے کہ کوئی ایک بیٹا اپنے نام کوئی جائیداد کروا لیتا ہے. ایک اور ابھی 5-6 مہینے پہلے کا کیس ہے, اس میں بھی یہی سیم معاملہ ہوا کہ جن کے پاس والدہ وہاں رہتی تھی اور والد کی پینشن کے کئی لاکھ روپے موجود تھے بینک میں, تو وہاں جو رہنے والا بیٹا اور بیٹی تھے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا اور ہماری ماں کا معاملہ تھا اور وہ ہماری ماں نے زندگی میں ہم سے کہا تھا کہ تم اس کا کچھ بھی کر لو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ ماں کا انتقال ہو گیا وہ ترکہ ہو گیا, اور زبانی بولنے کی کوئی اہمیت نہیں, وہ ترکہ ہو گیا, ترکہ سب میں تقسیم ہوگا. اب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, ٹھیک ہے, آج کے قانون کے لحاظ سے اگر آپ نے نام پر کروا لیا تو آج کے قانون کے لحاظ سے وہ زمین آپ کی ہو جائے گی, لیکن آپ سخت گناہگار ہوگی اگر کسی نے ایسا کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اسی دن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث ہم کو ملتی ہیں, اس میں سب سے پہلے تو اس کو علم الفرائض کہا گیا, اور اس کے بارے میں جو سب سے بیسٹ نالج جن کو تھی, سب سے پہلے نمبر پر جو تھے وہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتیں دی تھی ان کو, زید بن ثابت کو, کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں جب ڈیلیگیشن آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر ممالک سے, اور ان کی زبانیں الگ ہوتی تھی, یہودیوں کے یا نصرانیوں کے تو کچھ الگ الگ زبانیں لوگ جاننے والے ہوتے تھے, جیسے سریانی زبان تھی زمانے میں. تو جب وہ لوگ آتے اور وہ کیا بات کرتے تو آپ کو یہودیوں کو ہی جو ہے بنانا پڑتا تھا کہ وہی لوگ ٹرانسلیٹ کرتے تھے, آپ کو سناتے تھے ان کی باتیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں نہ ہم اب ہمارے لوگ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تاکہ جو صحیح باتیں ہمارے سامنے آئے. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے 15 دن میں سریانی زبان سیکھی تھی, ماشاء اللہ, صرف 15 دن میں. اس سے آپ ان کی ذہانت کا اندازہ لگائیں. اس کے بعد ان کا جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, پھر وراثت میں وہ سب سے آگے تھے, اور سب سے اہم کام جو انہوں نے انجام دیے تھے کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری تھی. پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کہا جاتا ہے کہ پہاڑ ایک جگہ سے ڈھو کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے تو میرے لیے وہ کام آسان تھا بنسبت قرآن کو جمع کرنے کے, کیونکہ یہ کاتبین وحی میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے, اور آپ کے اس لیے ان کی والدہ کا ہاتھ تھا ماشاء اللہ, کہ جب جنگ احد میں ان کو نہیں لیا گیا تو اللہ کے وہ روتے ہوئے گئے اپنی والدہ کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کم عمری کی بنا پر نہیں لے رہے ہیں. تو ان کی والدہ گئی اور کہا کہ اللہ کے رسول ان کو لے لیجیے, آپ ان کا قرآن تو سنیے کہ کتنے اچھا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول ان کو کہا کہ ٹھیک ہے پڑھ کر سناؤ قرآن کی آیتیں. تو جو اللہ کے رسول جیسے پڑھا کرتے تھے انہوں نے ویسے ہی پڑھ کر سنائی, تو اللہ کے رسول کو بہت پسند آئی. تو آپ نے ہر جنگ میں تو ان کو نہیں دیکھی کہ وہ کم عمر تھے, آپ نے کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ رہا کرو, اور ان کو لکھنا آتا تھا تو میں جب قرآن جو بھی وہی نازل ہوگی وہ تم لکھا کرو, تو وہی لکھا کرتے تھے ماشاء اللہ. تو آپ نے کہ والدہ کا کردار تھا ماشاء اللہ. تو بہرحال کاتبین وحی میں سے تھے, قرآن میں جمع کیا, اور علم الفرائض میں سب سے ماہر ہی جانے جاتے تھے. اسی بنا پر ایک دفعہ جب یہ مدینہ سے کہیں باہر گئے اور وہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے, جبکہ عبداللہ بن عباس ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو بھی کیا لقب ملا تھا, مفسرین قرآن, مفسر قرآن اور ترجمان قرآن کا لقب ان کو ملا تھا, اور اللہ کے رسول ان کو دعا دی تھی. تو ایک جب یہ مدینہ سے کہیں گئے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, اور اس شہر میں پہنچے وہاں عبداللہ بن عباس پہلے سے موجود تھے, تو سواری سے جب وہ اترنے لگے تو عبداللہ بن عباس نے اپنا گھٹنا رکھ دیا کہ آپ اس پر رکھ کر اتریں, یا ان کو چڑھنا تھا سواری پر تو اپنا گھٹنا رکھ دیا کہ اس پر پیر رکھ کر آپ چڑھیں. تو وہ پہلے کا پہلے نیچے اتر کر کہنے لگے کہ اے ابن ام رسول, یعنی آپ سے ان کو بھی مخاطب کرنے کا انداز کہ اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یعنی یہ تو مطلب یہ آپ کے برابر نہیں اور میرے لیے بھی برابر نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ کیوں نہ ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض یعنی ایسا علم بخشا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا ماشاء اللہ. تو علم الفرائض میں سب سے زیادہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آگے, اور اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں اگر کوئی مسئلہ اس طرح سے آ جاتا کہ جو سالو نہیں ہوتا تھا, یعنی بہت سارے حصے ہوتے تھے اور اس کو الگ الگ ڈیوائز کرنا ہوتا تھا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کتنا مشکل ہے کہ 2/3 نکالنا, ہم مجھے کبھی تک بھی سمجھ میں نہیں آتے, مطلب یہ معلوم ہے کہ کس کا کتنا ہوتا ہے لیکن اس کو نکالیں گے کیسا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ شروعات کہاں کے طریقے پہلے ماں کا نکالے کہ ویسے پہلے والد کا نکالے. تو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے کمپلیکیٹڈ اگر مسئلہ آتا تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا اور وہ اس کو منٹوں میں حل کر دیا کرتی تھی, اور اسی لیے اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ بہترین میتھمیٹیشین تھی ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیے خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی ایک بالکل ایک یونیک پرسنالٹی تھی ماشاء اللہ ان کی, اور اللہ تعالیٰ نے خاص امت کے لیے ان کو چنا تھا ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر بھی ویسا ہی علم ہو, اور کچھ حصہ تو ضرور آئے ان شاء اللہ ان کا. تو یہاں پر ہم کو حدیث ملتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, اور سب سے پہلے تو حدیث ہم دیکھتے ہیں جو فقہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں, اور یہ علم الفرائض جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے مر گئی تھی کہ میں یرید اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے. دین کی سمجھ سے مراد کیا ہے؟ یہی فقہ. اور اس کے بعد دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرائض یعنی وراثت کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو, کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ علم بھلا دیا جائے گا, یہ میری امت سے چھینے جانے والی پہلی چیز ہوگی. آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ علم الفرائض, وراثت کے علم کو کیا کہا گیا؟ علم الفرائض کہا گیا. پھر اس کو کیا کہا گیا؟ نصف علم کہا گیا. تو ویسے یہ حدیث تھوڑی سی ضعیف کچھ بتائی جاتی ہے, لیکن کچھ علماء اس کو صحیح کہتے ہیں. تو بہرحال اس کو اس میں نصف علم کہا گیا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے اس میں آتا ہے, سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصف علم قرار دینے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر ایک کا سابقہ پڑے گا. اور حافظ ابن رجب وہ کہتے ہیں کہ نصف علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکلفین سے متعلق احکام اور مسائل جو کہ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک جو ہوتا ہے زندگی سے تعلق ہوتا ہے جن احکام کا, اور ایک مرنے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ وراثت کا تعلق کس سے ہے؟ مرنے کے بعد. تو یہ مرنے کے بعد جس علم کا تعلق ہے وہ نصف علم ہوا, جس جو زندگی سے متعلق ہے وہ نصف علم ہوا. تو بہرحال بہت سے ہم کچھ میں جو آثار ہیں احادیث ہیں ملتے ہیں جس میں اس کو نصف علم کرا دیا گیا ہے. صحابہ کرام کے جو اقوال اس میں ملتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا, کہ صحابہ کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ایک روایت میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ فرائض کا علم حاصل کرو کیونکہ تمہارے دین کا حصہ ہے. ابو موسیٰ سے مرضی کہ جو صرف قرآن پڑھتا ہے اور فرائض سے اچھی طرح واقف نہیں, وہ ایسا ہی جیسے کہ دونوں ہاتھ بغیر کر کے, یعنی دونوں ہاتھ اور بغیر سر, جس کا سر اور ہاتھ نہ ہو تو وہ کیسا ہوگا؟ تو جس کو وراثت کا علم نہیں معلوم ہے تو وہ ویسا شخص ہے. پھر ایک اور جگہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص نے سورہ نساء کو پڑھا اور حاجب اور محجوب کے بارے میں اس کو علم نہیں. حاجب اور محجوب یہ ٹرم ہے جب یہ بھی ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ, جب اس کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کون کس وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے یا کس کی موجودگی کی وجہ سے کوئی دوسرا حقدار محروم ہو جائے گا, اس کو حاجب اور محجوب کہتے ہیں. جس نے حجاب آ جانا, یعنی اگر ایک پہلا رشتے دار موجود ہے تو جو دور کا رشتے دار ہے وہ کیا ہوگا؟ محروم ہو جائے گا. تو اس کو حاجب اور محجوب کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے, الاقرب فالاقرب, یعنی وراثت میں تقسیم اس حساب سے ہوگی کہ جس کو حق ملے گا تو سب سے پہلے قریبی رشتے دار کو حق ملے گا, اس کے بعد بعد والے کو. ٹھیک ہے, یہ اصول اس میں مد نظر رکھا گیا ہے. پھر اس طرح سے اس میں ایک اور ہم کو قول ملتا ہے کہ فرائض اور سنت کو ایسے ہی سیکھو جس طرح تم قرآن کو سیکھتے ہو. یعنی تو یہ کون سا علم ہے؟ علم الفرائض کہا جاتا ہے اس کو, تو لہٰذا اس کو ہمیں سیکھنا ہے. پھر ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ, کیونکہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی روح قبض ہوگی اور علم اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ دو آدمیوں کو کسی وراثت کے مسئلے پر اختلاف ہوگا تو اس کو حل کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا انہیں کوئی میسر نہ ہوگا. تو لہٰذا اس کو سیکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک اور حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی راوی ہے کہ آپ نے فرمایا, تم خود فرائض کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو, کیونکہ یہ نصف علم ہے اور یہ بھلا دیا جائے گا. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ لفظ لازمی ہے کون سے علم کے بارے میں؟ اس کے علم کے بارے میں. تو اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا بالکل سچی کہا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کو صحیح طریقے سے سیکھنے والے بنے. اور جو وراثت کے معاملات ہیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا بنایا ہے گھر کا, اگر ہم بڑی بھابھی ہیں یعنی اگر بڑی بہو ہیں گھر کی, تو ہم اپنے ہسبینڈ کو سمجھائیں کہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق یا بہنوں کا حق دے دیں. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بہن بنایا ہے, گھر میں بڑی بیٹی بنایا ہے, تب ہم اپنے والدین کو سمجھائیں جو بھی ہے اس کے بعد مرنے کے بعد, تو جس کا حق بنتا ہے اس کا حق دلائیں, تاکہ پھر کم سے کم ہم سے حجت تمام ہو جائے کہ ہم نے جو ہمارا کام تھا, ہماری ذمہ داری تھی, وہ ہم نے ادا کر دی. اب اگر جو سامنے والا نہیں دیتا ہے تو پھر اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ یہ علم الفرائض ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا, لہٰذا جس کا حق ہے اس کو دے دیا جائے. اور ویسے بھی آپ کہ آج دنیا میں اگر ایک حصہ زمین کا لے لیے تو کل قیامت کے لیے ہمیں فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا فائدہ. لہٰذا اگر ہم قیامت کے دن کی سزا سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اگر محروم بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں. اور ویسے بھی اسلام ہمیں جو مزاج ہمارا بناتا ہے, سکھاتا ہے, کہ ہم کو دینے والا بناتا ہے, لینے والا نہیں بناتا. لہٰذا ہم دینے والے بنے, لینے والے نہ بنے, کیونکہ اگر ہم دیں گے تو ہم کو مزید آخرت میں اور ملے گا ان شاء اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.